نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم محسن انسانیت اس میں سے ہم چپٹر نمبر 5 کر رہے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفتوں کے طوفان سے گزرتے ہوئے تلواروں کی چھاؤں میں ابھی تک جو اس میں موضوعات چل رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیاں اور وہ سٹیٹسٹکس کہ جس کے مطابق آپ اس دور میں یہ سارے معاملات کر رہے تھے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے, بولیے سب, ایک وسیع غلط فہمی, یعنی ایسی غلط فہمی جو بڑے وسیع پیمانے پہ پھیلائی گئی ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں, اور یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں. غزوات و سرایہ کی جو لمبی فہرست, حدیث, سیرت اور مغازی. اچھا, حدیث تو ہم سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہیں. سیرت کیا ہوتی ہے, جس میں آپ کی زندگی کے حالات ہوتے ہیں. مغازی کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو, جس میں آپ کے غزوات کا ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جنگیں. اس کی وجہ سے غیر تو غیر خود مسلمانان کرام بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے رہے ہیں, حالانکہ غزوہ اور سریہ کتب احادیث اور مغازی کی خاص اصطلاحات ہیں اور ان کا اپنا اپنا متعین مفہوم ہے. فوجی اور دفاعی اقدام, دید بانی یا تلایا گردی, یعنی یہی جو لشکر بھیجے جاتے تھے جنگی نوعیت سے, اور باغیوں یا مجرموں کی سرکوبی یا تعلیم اور دعوت عام دینے یا معاہدہ باندھنے وغیرہ, مختلف ضروریات کے تحت جب کبھی کوئی دستہ خواہ وہ دو ہی نفوس پر مشتمل ہو, یعنی ایسے چھوٹے دستے بھی ہوئے کہ جس میں صرف دو صحابی ہوتے تھے, بھیجا گیا ہے تو اسے سریہ کا عنوان دیا گیا, اور جس دستے کے ساتھ خود حضور بنفس نفیس نکلے, یعنی ان پرسن خود بھی گئے, وہ غزوہ کہلایا. ضروری نہیں کہ واقعی کوئی تصادم ہوا ہو یا کسی اور طرح کی کاروائی عملاً واقع بھی ہوئی ہو. اس کے علاوہ اگر کچھ مسلم افراد کو اتفاق کیا کسی تصادم یا سرحدی جھڑپ سے دوچار ہونا پڑا ہو تو ایسے واقعات کو بھی سرایا کے زیر عنوان درج کیا گیا. اس طرح کے تمام واقعات کو اگر چھانٹ دیا جائے تو صحیح معنوں میں جنگی مارکے صرف چند رہ جاتے ہیں, یعنی بڑی بڑی جنگیں صرف چند تھیں, مثلاً بدر, احد, احزاب, خیبر, مکہ, بما حنین, یعنی فتح مکہ اور اس کے ساتھ ہی حنین کی جنگ کو لگا لے. واضح رہے کہ تبوک اور ملحقہ علاقوں میں, ملحقہ کہتے ملے ہوئے کو, جیش اسرت کی ترسیل شام کی غیر ملکی حکومت کی طرف سے اندیشہ جنگ ہونے پر کی گئی تھی, اور اس کی نوعیت مختلف ہے. ہم اجمالاً کیا کہتے ہیں, مختصر سی نا ایک جملہ جیسے ایک لفظ ہوتا ہے, ان جنگی کاروائیوں پر ایک نگاہ ڈالیں گے. سب سے پہلے توجہ اس سوال پر جاتی ہے کہ آویزش کا آغاز کیسے ہوا. اس کا جواب دینے کے لیے ہم فریقین کی پوزیشن کا جائزہ لیتے ہیں, مطلب یہ جنگوں کا اس موضوع شروع کیسے ہوا. ٹھیک ہے, قریش کی جارحانہ ذہنیت, یعنی سب سے پہلی چیز کیا تھی, قریش جن کے ساتھ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئیں ان کی سوچ جارحیت کی تھی. جارحیت کیا ہوتی ہے, جرح کس کو کہتا ہے, جو زخم لگانا, یعنی ایک فریق اگر امن پسند ہو لیکن دوسرا فریق امن پسند نہیں ہے تو کب تک رکیں گے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پرامن, بہت ہی زیادہ ٹھنڈے سبھاؤ کے تھے, لیکن دوسرا فریق غصہ دلانے والا تھا. یہ بالکل ایسی ہے کہ گھر میں دو میں سے اگر ایک مرد یا عورت غصے والا ہو تو دوسرا کب تک صبر کرے گا, ایک دن تو بولے گا نا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی. اگر قریش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معاملہ فہم اور حالات پہ نظر رکھنے والے ہوتے تو یقیناً ان جنگوں کی ضرورت نہیں تھی. قریش کی پوزیشن اس واقعے سے از خود متعین ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جب حضور کے قتل کی اجتماعی سازش باندھی تھی تو اس میں مکہ کی قیادت نے بحث کرتے ہوئے اپنا ذہن کھول کر رکھ دیا تھا. ایک تجویز آئی تھی کہ سچائی کے اس دائی کو آخنی زندان میں بند کر دیا جائے. آخنی زندان کیا ہوتا ہے, قید, یعنی لوہے کی سلاخوں میں, مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے اور اس کا دروازہ بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ گھل گھل کر ختم ہو جائے. یاد آ رہا ہے آپ کو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات سازشیں ہو رہی تھیں, فرنفال میں بھی آتا ہے, اسی کی طرف اشارہ. ایک شیخ نجدی نے, یہ کون تھا اصل میں, شیطان تھا, ایک شیخ نجدی نے اس پر کہا کہ اگر تم اسے قید کرو گے تو اس کی دعوت تو لوہے کی دیواروں کے بند دروازوں سے بھی نکل کر پھیلے گی. سمجھے, اتنا ان کو یقین تھا اللہ کے نبی کی دعوت کے پھیلنے کا کہ یہ تو بند کمروں سے بھی نکل آئے گی. اور اس کے ساتھیوں تک اس کے اثرات پہنچیں گے، لیکن دور بعید نہیں، یعنی اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ لوگ اسے نکال کے لے جائیں گے، پھر تمہارے مقابلے میں وہ تعداد کے لحاظ سے بھی بڑھ جائیں گے، اور آخر کار اس جد و جہد میں تم کو نقصان دیں گے۔ یعنی اس تجویز کو رد کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی کو قید میں ڈالا جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ کسی کو قید میں ڈالنے کی سوچ کوئی اچھی سوچ ہے؟ یہ کوئی اچھی بڑے لبرل مائنڈ کی علامت ہے؟ آپ کو پکڑ کر کوئی قید میں ڈال دے، کتنی بری بات ہے۔ تو اس سے آپ کو مخالف گروہ کی ذہنیت سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے تو تیاری کر لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈالنے کی۔ دوسری تجویز یہ بھی آئی تھی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے الگ کر دیں اور اپنے وطن سے خارج کر دیں، پھر جب وہ ہمارے ہاں سے نکال دیا گیا ہو تو پھر ہمیں کیا کاوش کہ وہ کدھر گیا ہے اور کہاں ہے، بس وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور ہم اسے نجات پا کر اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر لیں اور باہمی الفت کو حسب سابق بحال کر لیں۔ نہایت اہم تبصرہ ہے جو اس تجوید کو مسترد کرنے کے لیے شیخ نجدی نے کیا اور جسے مجلس نے قبول کر لیا۔ ملاحظہ کیجئے، بات پس ہے ابھی تک، یعنی کہ قید نہیں کرتے تو پھر نکال دیتے ہیں جہاں مرضی جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم سے الگ ہو جائے گا تو ہم اس سے اپنی جان چھڑائیں گے، لیکن وہ شیطان بیٹھا ہوا وہاں ایک شیخ کی صورت میں وہ لوگوں کو احساس دلاتا ہے، نہیں، خدا کی قسم تمہارے لیے یہ صورت مناسب نہیں۔ کیا تم اس کی خوبی گفتار، یعنی اچھی بات کرنے کا انداز، اس کی شیرینی کلام کو نہیں دیکھتے کہ جس کے بل پر لوگوں کے دلوں پر وہ اپنا اثر بٹھا لیتا ہے؟ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم اس صورت میں اپنا کوئی بچاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس پہنچے اور اپنے کلام و گفتار سے لوگوں پر اپنا اثر بٹھا لے اور وہ اس کے پیچھے لگ جائیں، پھر وہ انہیں لے کر تم پر چڑھائی کر دے اور تمہاری بستیوں میں آ گھسے اور تمہارے ہاتھوں سے تمہارا اقتدار چھین کر تمہارے ساتھ جو سلوک چاہے روا رکھے، بس کوئی اور تدبیر نکالو۔ شیخ نجدی کے یہ الفاظ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم بخت کتنا زیرک، یعنی عقل مند اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے محسن انسانیت کی شخصیت کو پڑھنے میں ذرا بھی غلطی نہیں کھائی۔ اس کے ساتھ اس ساری بحث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مکہ کے کار پرداز 13 برس کے تجربے کی روشنی میں حضور کے وجود، کردار، پیغام اور حسن کردار کو اب ایک مستقل سیاسی خطرہ اور ایک مہلک ہلاک کرنے والا خطرہ سمجھتے تھے۔ اب ان کو یہ صورت بھی گوارا نہ تھی کہ انسانیت کا یہ محسن زمین کے کسی بھی گوشے میں زندہ رہ سکے اور کہیں بھی بیٹھ کر اپنے مشن کو چلا سکے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ جو مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں اور مسلمان نوجوانوں کو ان کے گھروں سے نکال کر جو جرم کیا ہے، اس کا حساب ایک دن انہیں دینا پڑے گا۔ پھر ان کا حضور کے قتل پر متفق ہو جانا اور آپ کے بچ نکلنے پر قابو پانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اور بھاری انعام مقرر کرنا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ اگر بس چلے تو وہ سرور عالم کو زندگی کی سانس لینے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب حضور کا عین وجود ان کے لیے خطرہ اور آپ کی زندگی ہی ان کے لیے چیلنج تھی۔ قریش کی ذہنیت سے کوئی وجہ نہیں کہ حضور پاک کو فوراً اطلاع نہ مل چکی ہو، بات سمجھ آئی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ نقصان دینا چاہتے تھے، تو جب آپ کو نقصان دیں گے تو کیا وہ کوئی اچھی سوچ تھی؟ تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہمیشہ بس پیار پیار اور پیار کی بات ہوگی؟ ذرا اس موقع سے بھی پیچھے چلے جائیے، یعنی ہجرت کے موقع پر یہ جو سازشیں تھیں، اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو ایک اور چیز دکھتی ہے اور وہ ہے بیت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت عباس نے انصار کو وان کیا، انتباہ کیا، یعنی ان کو اس چیز کا احساس دلایا تھا کہ جس مقصد کے لیے حضور کو دعوت دے رہے ہو اگر اسے نبھا سکو اور اس کی جو مخالفت کی جائے اس کا مقابلہ کر سکو تو پھر تمہارا وہ بھاری ذمہ داری اٹھانا درست جو تم نے اٹھائی ہے۔ پھر حضور کا بیت کے مضمون میں یہ افتتاحی کلمات شامل کرنا کہ جس طرح تم اپنے اہل عیال کا دفاع کرتے ہو اسی طرح میری مدافعت کرو گے، پھر انصار کا یہ جواب دینا کہ اطمینان رکھیے ہم جنگجو لوگ ہیں، اور یہ سوال اٹھانا کہ آپ کی خاطر ہمارے بہت سے معاہدانہ رابطے ٹوٹ جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ بھگتیں اور آپ پھر اپنے خاندانی لوگوں میں لوٹ آئیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ دیکھیے کیسی تسلیاں لے رہے تھے۔ ہجرت کے سفر سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں ان سے بھی کمٹمنٹس لیں اور جن کو چھوڑ رہے ہیں ان سے بھی لیں، ورنہ دین کے کام نہیں چلتے۔ اس پر حضور کا یقین دلانا، کہنا من کمان تو منی، میں تم میں سے اور تم مجھ سے ہو، پھر عباس بن عبادہ انصاری کا اپنے ساتھیوں کو تاکیدن انتباہ دینا، یعنی وان کرنا کہ تم لوگ انسانوں کے متعدد سرخ و سیاہ گروہوں سے جنگ مول لے رہے ہو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ جب تم مالوں کی تباہی اور اپنے سرداران قوم کے قتل کے حادثوں سے دوچار ہو تو پھر حضور کو دشمنوں کے حوالے کر دو۔ یہ سب کچھ اسی لمحے سوچ لو۔ کیا پتہ چلا؟ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ جو ہو رہا ہے بعد میں اس میں حالات خراب نہ ہوں بلکہ بہتر ہوں۔ ان گفتگووں کے معنی یہ ہیں کہ قریش کی طرف سے ماحول کے کرتاس پر مستقبل کا اعلان جنگ ایسے جلی یعنی موٹے لفظوں میں لکھا ہوا موجود تھا کہ حضور اور حضرت عباس ہی نہیں، اسے دور دراز سے آنے والے انصار نے بھی پڑھ لیا تھا۔ یعنی سب کو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکل کر مدینہ جانا یہ خطروں کو دعوت دینا ہے۔ یہ تو آپ کہہ لیجئے کہ بات اس گھر سے آگے نکل رہی ہے، اور جب بات باہر چلی جاتی ہے تو آپ کے اپنے بس میں نہیں رہتی۔ پھر اس مجلس بیعت کی روداد کسی شیطان نے چھپ کر سنی اور قریش کو آگاہ کر دیا، تو اکابر نے یعنی جو بڑے تھے انصار کی قیام گاہوں پر جا کر یوں بات چیت کی کہ میں معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ہو اور اس کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانا چاہتے ہو، اور تم نے اس کے ہاتھوں پر ہمارے خلاف جنگ کرنے کا معاہدہ باندھا ہے، حالانکہ ہمیں عرب کے کسی بھی قبیلے اور اپنے درمیان جنگ چھیڑنے سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری لڑائی ٹھن جائے۔ یعنی انصار اگر حضور کو مکہ سے نکال لے جائیں اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں تو مکہ اسے اعلان جنگ کے معنی میں لے گا، اور اس صورت میں قیادت قریش کی جانب سے گویا واضح طور پر پیش کی اعلان جنگ سنا دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ تو اس قصے سے ناواقف تھے، اور جو جانتے تھے انہوں نے رازداری سے کام لیا۔ پھر جب انصار کے اصحاب بیعت مکہ سے نکل گئے تو بعد میں معاملے پر بحث و تمہیس ہوئی اور مشورہ کر کے تعاقب کیا گیا۔ مدنی قافلہ بچ بچا کر نکل گیا، البتہ مکہ والے سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو پکڑ کر لے گئے اور ان کو مارا پیٹا۔ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ حضور کا مکہ سے بچ کے نکل جانا مکہ والوں کو کتنا ناپسند تھا، اور انہیں حضور کو اپنی حفاظت میں لینے کا عہد کرنے والوں پر کتنا غصہ تھا۔ کیا سمجھ رہے ہم ساری باتوں سے؟ کہ قریش کا مزاج جارحانہ تھا۔ اس کے علاوہ مہاجرین حبشہ کو واپس لانے اور مدینہ جانے والے مہاجرین کو ابتدان ہجرت سے روکنے کے لیے جو اقدامات قریش کی طرف سے ہوئے وہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ کسی دوسری سرزمین پر اسلامی تحریک جڑ پکڑ سکے۔ ایسے ہر امکان کا وہ سدے باب کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ ان سارے واقعاتی شواہد سے یہ بالکل واضح ہے کہ ہجرت سے قبل ہی قریش کی طرف سے کسی بھی ایسی طاقت کے لیے جنگی چیلنج فضا میں موجود تھا جو حضور کو اپنے ہاں جگہ دے اور اسلامی تحریک کے پودے کی جڑ اپنی سرزمین میں لگنے دے۔ اسلامی انقلاب کے علمبردار اتنے سادہ لوح اور خوش فہم نہ تھے کہ وہ اس چیلنج سے صرف نظر کر سکتے۔ آخر ماحول کے کرتاس پر لکھا ہوا یہ اعلان جنگ اس سازشی خط کی شکل میں واضح طور پر سامنے آ گیا جو مکہ سے غداران مدینہ کے سرخیل حضرت عبداللہ بن ابی کو موصول ہوا، جس میں مدینہ کے یہود و نصارہ سبھی کے لیے دھمکی لکھی ہوئی تھی کہ یا تو تم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حدود سے نکال دو، یا پھر ہم چڑھائی کریں گے اور تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں کو سرمایہ نشات بنائیں گے، یعنی نعوذ باللہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر یہودیوں سے ساز باز کر کے قریش نے براہ راست مسلمانوں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ اس پر مغرور نہ ہو جاؤ کہ مکہ سے صحیح سلامت نکل گئے، ہم مدینہ پہنچ کر تمہاری خبر لیں گے۔ اسی زمانے میں سعد بن معاذ کو ابو جہل نے طواف کعبہ سے روکا اور صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم لوگ کعبہ میں قدم رکھو۔ پھر اس دوران میں مکہ سے برابر شرارت اور غارت غری کے لیے چھوٹی چھوٹی فوجی ٹولیاں نکلنے لگیں۔ حضور ان اقدامات کی اطلاع پاتے ہی جواباً تلایا گرد دستے بھیجتے۔ کئی بار مدینہ کے دستوں نے مکہ کی ان ٹولیوں کو دیکھا جو مسلم طاقت کو چوکس پا کر پلٹ جاتی رہیں۔ ہجرت کے 13ویں ہی مہینے کا یہ واقعہ انتہائی چکا دینے والا تھا کہ قرص بن جابر فہری نے ڈاکہ زنی کی اور مدینہ کی چراگاہ سے حضور کے مویشی، سرکاری اونٹ اور دوسرے لوگوں کے جانور ہنکا کر لے گئے۔ اس واردات کا واضح مدعا یہ تھا کہ ہم 300 میل سے آ کر تمہارے حدود میں سے یوں تمہاری دولت پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ حضور بنفس نفیس ایک مختصر دستہ لے کر تعاقب کو نکلے اور مدینہ میں زید بن حارثہ کو قائم مقامی کا منصب سونپا۔ वादी सफ़ान जो मुत्तसल है बदर के मैदान से, वहाँ तक गए लेकिन कुर्स दसरत से निकल गया। ये दुश्मन की एक ऐसी जुर्रत थी जिसे कोई भी ऐसी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसके कारपरदास हमीयत और शुजात से मालामाल हों और इनको अपनी आज़ादी और अपनी सरजमीन की हुरमत का पास हो। ये डाका जनी सियासी लिहाज से हमले के बराबर थी। अब एक दूर कारजार और एक खून आलूद मुस्तकबिल मदीना के सामने था। समझ आ रही है बात? मुश्किल तो नहीं है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें क्यों की? तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि आपके सामने जो दुश्मन था वो इस चीज़ के लिए तैयार था और उसका जहन भी कुछ इसी किस्म का था कि जिसको आप कहते हैं ना गुस्सा दिलाने वाला। आप इसको आज के हालात के साथ रिलेट कीजिए। कोई मुल्क हर मामले में दखल अंदाजी, हर मौके पे अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों के ऊपर हमला, धमकियां, जंग कर देंगे, पानी रोक देंगे, सोना दे दो, अपनी करेंसी दे दो, आखिर ऐसा अगर कोई एक मुल्क हो तो कब तक दूसरे लोग उसके साथ अमन में रहेंगे? तो लिहाजा अगर अल्लाह के नबी पर ये कोई इल्ज़ाम लगाता है कि आपने बहुत सारी जंगें की, तो असल में उसको ये पता नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लम खुद किस मिजाज के थे। लेकिन चूँकि वास्ता पड़ा, और ये भी अच्छे लीडर की अलामत है कि अगर फिर कोई उसके साथ कानून शिकनी करता है तो फिर उसको जवाब देते हैं। मक्का का मदीना पर हमलावर होना 2 हिजरी तक अगर मौखर हुआ, 2 हिजरी पर कैसे हुआ था जी? 2 हिजरी में क्या हुआ था? बदर, यानी 2 साल तकरीबन हो गए थे। तो मक्का वालों ने पहली दफ़ा हमला हुआ ना उस पर, पहले तो नहीं हो सका, तो उसकी वजह क्या है? इसकी एक बड़ी अहम वजह थी मक्का का मदीना पर हमलावर होना 2 हिजरी तक अगर मौखर यानी पोस्टपोन हुआ, तो इसकी एक बड़ी अहम वजह थी कोई रुकावट अगर हायल ना होती तो शायद कुरैश की तलवार इससे बहुत कबल बरहना हो जाती और वो मदीना के नए इस्लामी मरकज़ को संभलने का मौका भी ना देते। मक्का और मदीना के दरमियान बनू कनाना का इलाका हायल था जिसे कुरैश की पुरानी लड़ाई थी। अंदेशा था कि बनू कनाना अव्वल तो कुरैश कौम को अपने इलाके से गुजरने ना देंगे, और ऐसा हुआ भी तो दूसरा ख़तरा यह था कि बनू कनाना मक्का को खाली देकर हमला ना कर दें या कम से कम कुरैशी फ़ौज का मक्का से राबता किसी नाजुक मौके पर काट ना दें। सुराखा बिन मालिक मुदलजी कनानी इस दरमियानी इलाके का सरदार था। इससे जब इत्तला हुई कि कुरैश ऐसे ऐसे अंदेशों की वजह से इकदाम नहीं कर रहे, तो इसने ख़ुद मक्का जाकर कुरैश को तावन का यकीन दिलाया। इस गठजोड़ के मानी जंगे बदर थे। क्या पता चला 2 साल के इंतज़ार के बाद जो बदर हुई, तो ये तो शुरू में हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूँकि नबी सल्लम बेदार मगज़ थे, दुश्मन की नकलो हरकत पे नज़र रखते थे, छोटे छोटे जो गिरोह आप भेजते थे कोई लड़ना चाहता है तो उसका मुकाबला करें, इसलिए जरूरत नहीं हुई। इसी से आपको पता लगना चाहिए कि किसी भी इस्लामी मुल्क में फ़ौज का क्या किरदार है। अगर आप कहते हैं हम फौज बनाते ही नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं, हम हथियार ही नहीं लेते, तो सारे ही आपके मुल्क पर हमला कर देंगे। तो दिफाई जंगें करना या दिफा के लिए इस तरह से फ़ौज कुशी करना ये पसंदीदा है, ये कोई बुरा नहीं है। बिला वजह जाके लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अपना दिफा तो इंसान करता है। इस वजाहत से मुद्दा ये है कि कुरैश को मुसलमानों की तरफ से ना किसी इकदाम का इंतज़ार था और ना वो जंगी कार्रवाई के लिए किसी छुदे की तलाश में थे। इनके अंदर जारहियत की रूह पूरी आतशी शान से काम कर रही थी। कुरान मजीद इनको साफ अल्फाज में ये कहता है, हुम बदाउकुम अव्वल मर्रा, सूरह तौबा आयत 13, यानी पहले पहल तुम पर खुद उन्होंने वार किया था। तो क्या पता चला कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ लगते हैं। कोई सवाल आपके जहनों में हो तो कर लीजिए। इस मौजू को सुनने के दौरान कोई बात आपके जहन में ऐसी आए कि आपके नहीं ना, फिर भी चलो अल्लाह के नबी ना ही जंग करते और ना ही ये सारा मामला चलता तो बेहतर था? कुछ नहीं है ना। तो बस फिर यही इस बात की सच्चाई की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हालात ही कुछ ऐसे खड़े कर दिए गए कि जिसके बाद आपके लिए इसके बगैर गुजारा नहीं था। छोटा सा एक आर्टिकल है वो भी पढ़ लेते हैं, मदीना का दिफाई निज़ाम। अब आइए दूसरे फरीक को लीजिए। जब हम उसने इंसानियत और आपकी इनकलाबी जमात के हालात का गहरा तज़िया करते हैं तो हर पहलू से यही शहादत मिलती है कि इस फरीक के लिए जंगी कार्रवाई से ज़्यादा नापसंदीदा सूरत कोई और नहीं हो सकती थी। उजड़े पुजड़े मुसलमानों का एक नए माहौल में दाखिल होना, آدھی جماعت کا معاشی تباہی سے دو چار ہو کر اپنی بحالی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، ایک نئے ماحول کو انقلابی دعوت کے لیے آہستہ آہستہ تیار کرنا، مختلف قبائلیت زدہ عناصر میں قوت کا جوڑ لگانا، یہ سارے وہ چیلنجز تھے جو آپ کو مدینہ میں آنے کے بعد درپیش تھے، اور ان کی ذہنی و اخلاقی تربیت کرنا، نیز ایک نئی ریاست قائم کر کے اس کے جملہ شعبوں کا نظم و نسق تعمیر کرنا، یہ سارے کام بیک دم اسلامی انقلاب کے علم برداروں کے سامنے آگے تھے، اور ان میں سے ہر کام دیر تک پوری پوری توجہ اور محنت چاہتا تھا۔ ایسے کٹھن مسائل میں گھری ہوئی ایک چھوٹی سی جماعت کبھی بھی کوئی لڑائی مول لینے کو تیار نہ ہو سکتی تھی۔ 47 کا پاکستان یاد کیجیے، نیا نیا پاکستان بننا ہو تو وہ کسی ملک سے لڑائی مول لے سکتا ہے؟ نہیں، کوئی ابھی اپنے قدموں پہ نہیں جما تو وہ دوسرے سے کیسے لڑے گا؟ تو کیا پتہ چلا کہ قریش جیسے جارحیت والے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل اپوزٹ حالات میں تھے، لیکن دوسری طرف یہ لوگ ایک عظیم بین الانسانی مشن رکھنے والے لوگ تھے، ان کے سامنے دنیا بھر کی بھلائی کا ایک مقدس نصب العین تھا، انہوں نے زندگی کی عظیم ترین سچائی یعنی ایک ہی خدا کی ربوبیت و الوہیت کے نور سے تمدن کو جگمگا دینے کے لیے اپنے سارے مفاد اور آرام قربان کر رکھے تھے، اور صبر اور ایثار کی خوفناک وادیاں طے کر کر کے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا تو سرمایہ حیات ہی نظریہ حق تھا، اپنی چھوٹی سی جماعت تھی اور مدینہ کی نو تشکیل یافتہ ریاست تھی، ان کا سارا مستقبل اس پونجی سے وابستہ تھا، وہ اس کی حفاظت کے لیے ٹھیک وہی مقدس فطری جذبہ رکھتے تھے جس سے سرشار ہو کر کوئی مرغی جب کسی چیل کو منڈلاتے دیکھتی ہے تو سب کچھ فراموش کر کے اپنے چوزوں کو پروں تلے سمیٹ لیتی ہے، وہ فاقے کاٹ کر مال خرچ کرتے تھے، وہ سوکھے ہوئے جسموں کے ساتھ چٹانوں سے ٹکرا جانے کے لیے تیار تھے، وہ ساری لذتیں اور مفاد فراموش کر کے دیوانہ وار ہر اس طاقت کے بازو توڑ دینے کے لیے سچا ولولہ رکھتے تھے، جو ان کے مقصد حیات کو غارت کرنے کے لیے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے وہ مدینہ کی سرور انگیز ہواؤں اور باغوں میں، قوت کی لامثال فضاؤں میں آ کر بھی تشدد کے زخموں کو فراموش کر کے کبھی چین سے غفلت کی نیند نہ سوئے، اور ان کی نگاہ سروں پر لٹکتے ہوئے اس خنجرے پہ کار سے کبھی نہ ہٹی جس کے قبضے پر مکہ کی قیادت کا ہاتھ تھا، اور جس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ کب وہ برق خرمن سوز کی طرح اچانک ٹوٹ پڑے، نہ حضور نے حفاظتی انتظامات سے غفلت برتی، نہ آپ کے ساتھیوں نے سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی دکھائی۔ آخر یہ لوگ درویش اور جوگی نہ تھے، نہایت عقل مند اور فعال شخصیتوں کے ساتھ ایک نئی دنیا بنانے چلے تھے، ایسے تاریخ ساز لوگ مخالفین کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا دماغ رکھتے تھے۔ بات درست ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اپنا دفاع آتا ہے تو کیا مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ مدینہ کے سارے شہر کو خطرے میں ڈال دیں، تو لہٰذا مدینہ میں جو کچھ دفاعی انتظام کیا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی علامت تھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی ایسے ہی مسلمان لیڈر عطا کرے جن کی نظر حالات کی نبض پہ ہو، جب جس ملک سے جس طرح کا رویہ اختیار کرنا دین اور اسلام کے حق میں بہتر ہے وہ وہی حاصل کریں، اسی طرح سے کریں، اور دب کے رہنے کی بجائے اسلام کو ایک خوبصورت سچائی کے طور پہ سامنے رکھنے والے ذہن کے ساتھ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔